إلا الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السبت کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، جلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم سے پرفت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عزیزان ملت، رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیم کے نایاب سے صدقے اللہ نے ہمیں یہ توفیق فراہم فرمائی کہ درس سیرت کے عنوان سے جو ہمارا یہ موضوع معنون ہے، الحمدللہ گزشتہ درس تک ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سراسر ہدایت پر مشتمل سیرت کے ہجرت کے ساتویں سال کی تکمیل کی اور آج انشاءاللہ العزیز ہجرت کے آٹھویں سال کی ابتدا کی جائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جو اس سال ہجرت کے ساتویں سال کے واقعات بیان کیے گئے اور جو سنے گئے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السبت کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت عالیہ کے ساتویں سال میں جو اہم گوشوں کو صحابہ کرام کی فدائیت اور جان نثاری کو جو پیش کیا گیا، اللہ رب العزت اس فضیلت کے حصے میں سے ہمیں واپس حصہ نصیب فرمائے اور جو ہمارے بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی اور جو آج درس میں شریک ہیں ان تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح اور آپ کی تعریف کرنے پر رب کریم جو دنیا و آخرت میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور جنت کے دخول کے وقت اور جنت میں دائمی زندگی تک یہ فضیلتوں سے بہرمند فرمائے. الحمدللہ امام و آخرت کے ساتھ ہم نصیب ہوا کہ آج ہم ہجرت کے آٹھویں سال، ہجرت کے آٹھویں سال کی طرف، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں جل بدر ہونا، یثرب کو مدینہ بنانا، سات سال کا جو عرصہ گزرا اس پر ایک تفصیلی پوری درسوں میں گزر چکی ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک بہت عظیم سال، ہجرت کا آٹھواں سال، یہ عظیم سال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فیضان اور اسلام کا یہ سیل رواں بہتا ہوا دریا جو برف رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اس نے کفر کے بلند و بالا ہستیوں کو لرزا کر رکھ دیا اور اس بات کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ جس ہستی عام کا جم ہے وہ عام انسان نہیں، وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور یہ عظیم سال ہے کہ اس کفر کے بڑے بڑے شرما اور بڑے بڑے ان کے رؤسا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئے. یہ وہی سال ہے جب مکہ فتح ہوا ہے، یہ وہی سال ہے جب غزوہ موتا لڑی گئی ہے اور اس میں فتح نصیب، یہ وہی سال ہے کہ کافروں کے لیے مکہ میں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا. یعنی اسلام کے اخلاق تبلیغ نے پورے حجاز و عرب میں اپنا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ اب کفار قریش مکہ میں رہنے کے باوجود انہیں گھٹن محسوس ہونے لگی. اور اب وہ حالانکہ مکہ پر ابھی کوئی قبضہ نہیں ہوا, مکہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہیں فرمائی, لیکن ان کے لیے گرد و نواح کی فضا اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ جہاں وہ جاتے تو سرکار کی تعریفیں ہوتی. شام جا رہے ہیں تو وہاں سرکار کی تعریف ہے, یمن جا رہے ہیں تو وہاں سرکار کی تعریف ہے, حجاز کے جس علاقے میں جا رہے ہیں وہ سرکار کی تعریف کرنے والے لوگ اس بات پر حیران ہو گئے کہ ہم نے اس اسلام کے اس بہتے ہوئے سیل رواں دریا کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہمیں خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا. اب ہمیں اب کوئی کہ مشکل ہو گیا ہے. مجھے یہاں پر پتا ہے مکہ اس عظیم سال میں ہو رہا ہے, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی سربلندی کا یہ عظیم سال ہے کہ یہاں پر فتح مکہ ہو رہی ہے, وہیں پر غزوہ موتا لڑی جا رہی ہے اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں نے اپنی شہادت اور جانوں کو نذرانہ پیش کر کے گویا کہ موتا کے مقام پر اور وہاں پر یہود و نصارہ کے مقابلے میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا. وہیں پر کفار مشرکین کے یہ ہجرت کا آٹھواں سال ہے اور دوسرا مہینہ مہینے کے اندر دنیا یا عرب کے تین اسی شخصیت پر زندہ تھے اور انہیں یقین تھا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں جو تاریخ کے دھارے کو بدل سکتے ہیں, تاریخ کے موڑ کو اس کے رخ کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ایسی شخصیات ہیں جو مکہ اور قریش کے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت کو کیا منظور تھا کہ تین عظیم شخصیت جس میں عمر بن عاص, خالد بن ولید, عثمان بن طلحہ سرکار کے قدموں میں آتے ہیں. اور میں وہاں سے بہت سے بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اور جو ہے اسلام کے مضبوط لوگوں کو ہلانے کی کوشش کی, لیکن صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام اسلام کی محبت اور آپ کے اشاروں پر قدر گویا کہ مضبوط تھے, میری طاقت اور حوصلے کے باوجود صحابہ کی استقامت مجھے راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دیا, اور احد میں بھی میں مارا جاتا لیکن میں اسلام کے ساتھ پالیسیاں تیار کی یہی چیز خالص کری اور ہمیں اندر اس پر حملہ کرنے تمام معاملات مسلمانوں کا نام بند کر دیں گے, انہیں خاص کر دیں گے کام, ہم نے کہا کہ ہر فوج جب اس پر مجبوری آ جاتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے سکتی ہے, وہ اپنے قائد کا ساتھ دے سکتی ہے. ہم نے سرکار علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھا کہ ان کی تاریخ ایسی نہیں جو زمین پر کبھی ایسی تاریخ گزری ہوئی ہو, اور ہم اس استقامت نے تاریخ کو ایک نیا رنگ دیا ہے, تاریخ رام نے اپنا خیمہ لگایا تجارت کے سلسلے میں ہو گئے, تو وہ وہاں پر جا رہے تھے کہ زمین ایسی خریدی جائے جس پر وہاں کے لوگوں کے ساتھ پارٹنر شپ کر کے کوئی شاپنگ مال خریدا جائے, کوئی شاپنگ مال بنایا جائے تاکہ یہاں پر کوئی جانکاری دے کر ساتھ وہاں پر تجارت کے معاملات واپس طور پر ہو گئے. ایک جگہ پر پہنچا گیا کہ جو تجارت کے اعتبار سے سب سے بڑا مسئلہ ہوا, وہاں پر ایک دوست کی عمارت تھی, اپنے پارٹنر سے کہا کہ وہاں سے بحث کر رہنے والے کہ کیوں نہ اس جگہ پہ پہنچ جائے, اور اس جگہ پر اگر جو ہے شاپنگ مال بنایا جائے معاملات کیے جائے تو اور علاقوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ ہوگا. جناب آج یہ بات کی آپ نے اندر کی نہیں ہوگی, اور کیوں یہ ہمارے لوگوں کے آثار ہیں, یہ ہمارے اسلام کے آثار ہیں, ہماری جان ہماری قوموں کے لیے یہ مقصود ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو نسارن ہے اپنے تمام گویا کے لنگڑے لولے قائدین جتنے تھے ان کے آثار کو باقی رکھا, لیکن عرب کے اندر جو نبی کریم علیہ السلام ان بچاروں کو سہولتوں کو دیکھ کر جو کام انہوں نے کرنا ہے, جو زبان انہوں نے کرنا ہے, جو ہاتھ انہوں نے چلانا ہے, بے وقوفوں سے کھا رہے ہیں, انہوں نے کیا کر رہے ہیں. آج میں آپ نے جب کام نہیں دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ کام ابراہیم سودا کرتے ہیں, گھبرا گیا تھا تو وہاں پر پہنچ کر زندہ و جاوید جو پہنچا میرا بھائی صاحب
اور اگر یہود و نصارا اور کیسر و کسرا اس طرح کی ترکیبیں اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں
اگر انہوں نے اہل مدینہ کو ختم کر دیا رہیش ہمارے مکہ والے اور یہ ہمارا علاقہ موجود ہے اب ان کو مکہ سے بھاگنے کے علاوہ ملتا ہے
جعفر کا
بہت پرانا دشمن یہ کہنا تھا کہ نجاشی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور حضرت عمر بن عاص کہتے زوردار جھوٹا اس کے ہاتھ میں تھا کہ میری ناک کی تکسیر جو تھی پڑی اب گویا کہ خون تیزی سے بہنے لگا اب میں خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا پورا گویا کہ جسم جو تھا وہ خون سے کپڑا جو تھا وہ آلود ہو گیا میں نے کہا کہ پورا مجھے پتا ہوتا کہ یہ بات آپ کو اتنی بری لگی منا کرتا میں جاشی میرے پوچھا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اور کیسے طالبہ کیا کسی کے پاس نہ آتے ہیں کسی پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں جب میں نے نجاشی کے منہ سے نام سنا اور سرکار کی شان سنی تو میں لڑک کر رہ گیا اور میرے کو اسلام کو سے میں الگ ہوا اور کہتے ہیں کہ قریب میں بندرگاہ جہاں پر کشتیاں لگی ہوئی تھی حبش کے علاقے میں وہاں پر میں پہنچا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر میں یمن پہنچ گیا وہاں سے میں یمن منورہ کے لیے نکل جاؤں کہتے کہ میں یمن پہنچا یمن کے علاقے سے جب میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا دو جگہ کا نام ذکر کرتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ مرہ زہران اور ہدایا کے مقام یمن سے گویا کہ عرب کی طرف جاتے ہوئے علاقہ آتا ہے کہتے کہ میں وہاں پر پہنچا میں نے اپنی سواری روک کر میں نے کہا کہ تھوڑا یہاں پر سستا لوں دیکھتا ہوں کہ جناب سامنے خیمہ لگا ہوا ہے ایک آدمی خیمے کے اندر ہے ایک باہر اپنے اونٹ کو گویا کے اس کے جسم پر جو مٹی لگی ہے اس کو صاف کر رہا ہے میں قریب جاتا گیا جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ خالد کی وجہ میں نے کہا خالد تم یہاں پر کیسے تاکہ جناب قریش کو شہید ہو گئے اہل مکہ ذلیل ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلند ہو گیا اب میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ ان کے قدموں میں پہنچ کر مسلمان اندر کون ہے عثمان بن طلحہ یاد کہ وہاں پر جمع ہوئی مجتمع ہوئی اور حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں خود نجاشی کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں اسلام کی اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے پر اسلام رخ انور کو دیکھتے ہوئے میں آپ کا کلمہ مبارک پڑھنے کی کوشش کروں اب یہ تینوں لوگوں سے پوچھتے ہیں خالد بن ولید یہ ہجرت کا آٹھ وہاں سال ہے حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن عاص حضرت عثمان بن طلحہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تینوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے ہمیں دیکھ لیا اور وہ دوڑتا ہوا گیا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضور ہم نے تینوں کو دیکھا ہے یہ تین گویا کہ سارا مکہ ہے یہ تین گویا کہ سارا گویا کہ قریش ہے کیونکہ انہی پر ساری قریش کی عمارت قائم ہے یہ ستون ہے کہا کہ حضور یہ تنو تنہا نہ ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے نہ ساتھ میں کوئی سواریوں کا ریوڑ ہے اکیلے آ رہے ہیں تو حضور مجھے لگتا ہے کہ یقیناً یہ تائب ہونے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو حضرت بلال اثر کے ادام میں کاش کو ہم مدینے پہنچ گئے. اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی, گرمی اپنا زور توڑ رہی, گرمی اپنا زور توڑ رہی. اثر کا وقت تھا, حضرت بلال اذان دے رہے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے چل رہی تھی. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں محراب ہوتا ہے, سرکار کے دور میں محراب تو تھا نہیں, جہاں محراب ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کھڑے تھے اور یوں کھڑے تھے کہ جیسا ہمارا انتظار کر رہے ہیں. وہاں پر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں, کہتے ہیں ہم تھوڑا دور رک گئے اور اذان کے وہ مقدس کلمات جن کو ہم مکہ میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے کلمات کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر گویا کہ ایک فتنے کا سمندر موزن ہو جاتا تھا, لیکن آج لگتا تھا کہ جناب بلال اذان دیتے رہے اور ہم آنکھ بند کر کے اس جاگیت والی آواز کو سنتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی کلمات کے اذان کو موقوف کیا, ہم مسجد میں داخل ہوئے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میرے پیچھے خالد بن ولید تھے اور میرے آگے عثمان بن عاص تھے, سکاری صلاۃ السلام ایک تیسرے, ہم گویا کہ تینوں ایک طرح جا رہے تھے. جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے سکار نے اپنے زمین مقدس گردن کو اس طرف کر کے تینوں کو دیکھا اور تینوں کو دیکھ کر سکار صلاۃ السلام نے مسکرایا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بشاشی پر ایسے لمحات کبھی نہیں دیکھے تھے. سرکار کا چہرہ خوشی سے انتہائی گویا کہ سرخ ہو رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ ساری رحمتیں اس وقت سرکار کے چہرے مبارکہ پر اتر رہی ہیں. کہتے کہ ہم پہنچے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن عاص کا ہاتھ پکڑا اور سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور خالد بن ولید کے چہرے پر پکڑتے ہوئے فرمایا خالد تائب ہونے کے لیے آئے ہو؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تائب ہونے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے جبین مقدس کو دیکھتے ہوئے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں, آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ تنو تنہا ہے, یکتا ہے اور جو عظیم شخصیت سبحان اللہ میرے سامنے جلوگر ہے, جن کے چہرے مقدس کی میں زیارت کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے رسول ہیں. بہت شرمندہ ایمانداری کی بات ہے, میں اپنی آنکھیں نہیں دکھا پاتا تھا, میں نے اسلام کے خلاف کام اتنے کیے اور معاملات اتنے کیے, میں اپنے آپ کو انتہائی گھٹیا محسوس کر رہا ہوں. اسلام کو میں قبول کر رہا ہوں لیکن میں کس طرح سے سرکار کی میں نے سرکار اسلام کی جان کے لیے بدر نہیں کی, بہت نے کوششیں کی اور دل میں یہ ہے کہ امام کو میں لے آیا ہوں اللہ میں سوچ رہا ہوں سرکار کو فرمایا عمر اللہ رب العزت ایمان لانے کے بعد سابقہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. لیکن جب یہ کہنا تھا کہ میری آنکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اٹھی اور میں زار و قطار رونے لگا تاکہ حضور میں یہی سوچ رہا تھا, سرکار نے فرمایا ان الاسلام یجب ما کان قبلہ, یعنی اسلام پہلے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے, وہ ہجرت ہوں تجب ما کان قبلہ, اور ہجرت کرنا اسلام کی طرف چل کر جانا سارے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. میں نماز کہتی میں نے دل میں یہ بات کی کہ چلو اسلام کو میں نے قبول کر لیا لیکن کاش میری کتابیں کا تو ظاہر پہاڑ کے مانی اتنے بڑے عزم اتنے بےہدا کام ہیں کہ جو میں نے سرکار اصلاۃ السلام کے لیے کیے ہیں کاش وہ معاف ہو جائے. سرکار اصلاۃ السلام تو روشن ضمیر ہے میرے دل پر کرم فرمانے والے, سرکار نے یہی جملے بیان فرمایا کہ عمر امر بناس میں ڈرنا نہیں, اسلام سابقہ گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور اسلام کی طرف ہجرت کرنے والا جو عمل ہے, چل کر داخل دین کی دعوت لینے کا جو عمل ہے, دین کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے چل کر جانے کا جو عمل ہے, فرمایا اتنا مقدس عمل ہے کہ گناہوں کو دیکھنا. میرے دوستو سبحان اللہ یہ ہجرت کا آتما ساتھ ہے کہ جس میں کلئے کفار کے عظیم قطور خالد بن ولید محمد فرقی امر بناس حضرت عثمان بن طلحہ اسلام کے سامنے آ کر ڈھیر ہو گئے اور ڈھیر نہیں ہوئے بلکہ ان کے اندر جو جوہر موجود تھا جو کامیابی موجود تھی فیضان نبوت کے نور کو لے کر وہ افق عالم کے اندر روشن ہو گئے اور آج تک الحمدللہ روشن ہے اور مسلمان دل میں ان کی محبت ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم نے عمر بن عاص کے بڑے عاشق رسول صاحب ان کے ایک واقعے میں اکثر عرض کرتا ہوں, تھوڑا ٹائم ہم کو عرض کر دیں. حضرت عمر بن عاص بڑے معدب شخصیت کے مالک ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اسلام لایا اسی وقت میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا, اس کے بعد میں نے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کبھی ضرورت نہیں. تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور میرے دل کی بات کو جاننے کا یہ شوق میرے جسم پر اتنا بھاری تھا کہ جب بھی میں سب کرتا کہ آج سرکار کی نبی کی حضرت کو دیکھتی تاکہ میں سرکار کے آستانے پر پہنچتا یا ایسی جگہ پر پہنچتا جہاں سرکار موجود ہے, میرے احساسات مجھے اس بات کو بتا کہ سرکار موجود ہے. بس وہ موجودگی کا احساس میرے جسم پر اتنا روب ڈالتا کہ پھر میری پلکھیں نہ اٹھ سکتی اور میری زبان نہ چل سکتی. قاضی نے انسان لکھا امام رحمت نے بات کو مکاتب کبریٰ میں ایک مقدمے کے طور پر نقل کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ حضرت عمر کے دور میں بھی جنہوں نے بڑی گویا کی فتوحات کی ہے حضرت عمر بن عاص, اور یہ مصر کے گورنر رہے ہیں. یہ وہی حضرت عمر بن عاص ہیں جو مصر کے گورنر تھے کہ جب مصر میں وہ دریائے نیل خشک ہو جاتا چلتا نہیں تھا, یہی حضرت عمر بن عاص تھے کہ جنہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اسلام تو ایسی جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہاں یہ رسم موجود ہے کہ جب تک نئی نرالی دلہن کو تیار کر کے سارے زیور سے آراستہ کر کے اس دریا نیل کے وقت کے اندر دفن نہ کر دیا جائے, دریا نیل جاری نہیں ہوتا. طبقات موجود ہے امام الخلفاء کے اندر اور یہ کرامات عمر کے اندر جو ہے کہ تمام لوگ شاول اللہ صاحب نے سے ادار الخلاء کے اندر بھی جو ہے کہ مرے تمام توفت انتخابات اور تاریخ کے ساتھ نقل کیا ہے. حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کو اس بات کو تمہیں ٹھیک کہا اور تمہیں اسلام کا نور ٹھیک طور پر پہنچا ہے عمر, کہ یقیناً اسلام ایسی بےہدا رسموں کو قبول نہیں کرتا کہ جس میں اسلام کی ایک انسان کی بلی دی جائے, اس یاسی کی بلی دی جائے. ہاں اگر وہ دریا جاری نہیں ہوتا ساتھ میں یہ میرا خط موجود ہے, اس خط کو لے جا کے دریا نیل کے وسط میں دفن کر دینا, دریا نیل جاری ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ ولی کیا کر سکتا, میں نے کہا مولوی صاحب جواب نہیں کرتے. حضرت عمر بن عاص کی شان دیکھ کے انہوں نے پیغام بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں, آپ کے خط لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے دریا نیل تجھ سے عمر بن خطاب مخاطب ہے. جب تو شاہ اللہ کہتے ہیں کہ سرکار نے قدویت کا مرتبہ حضرت عمر کو عطا فرمایا, حضرت عمر پر ایک مفصل تقریب خصوصیت کے انداز ہمارے رسائی پر موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قدویت کا مقام کیوں دیا ہے. تو اگر غور رکھتے ہیں صوفیانہ اگر آپ کا ذہن ہے استعمال فرمائی تو شاہ اللہ صاحب کی عبارت کام نے سہل ترجمہ کر کے فاروق اعظم کے یوم پر تقریب کی ہے. حضرت عمر لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا, اے دریا نیل تجھ سے عمر مخاطب ہے. اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو ہمیں تیری حاجت نہیں, اگر تو خدا کے حکم سے چلتی ہے تو جاری ہو جائے. یہ رسول کے تصویر ہے تصویر اختیار آج مناسب ہو گئے کہ رسول کا تصویر اختیارات ہیں کہ خود کہہ کر حکم کہہ رہے کسی شہر کو جاری کر دے. سرکار علی سلام کے قدموں میں بیٹھنے والے, عمر کے گناہوں کو معاف کروانے والے, عمر کو عمر اعظم اور فاروق اعظم بنانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو تم اعتراض کرتے ہو. حضرت عمر مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے ایک پیلے کی طرف کھڑے ہو کر خوب رو روتے ہیں. کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہاں رونے کی کیا ضرورت ہے, کیا واقعہ دیکھ لیا. تو میں جہاں میں بیٹھا ہوتا تھا میرا باپ مجھے ہندو کی مانتا اور عرب کی تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی, میرا باپ مجھے مارتے مارتے اس ریت پر نکال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں بکری کیوں نہ چلائی. آج دیکھو کہ میں مصر دیکھتا ہوں تو حتی نگاہ تک میرے ساتھ اسلام کا نظر جا رہا ہے. آج یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کا کرم ہے جس نے عمر جیسے اپنے الفاظ بیان کرتے ہیں عمر جیسے ذلیل شخص کو مسلمانوں سے مدد کرنا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کا احساس کرتے ہیں. جہاں دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کو اللہ رب العزت نے مقام تکوین ایسا عطا فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے دریا نیل اگر تو اپنی عمر کا حاضر اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری حاجت نہیں, لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو سن لے میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا. تاکہ اس خط کو لے جا کر دریا نیل کے درمیان رکھ دینا. یہی حضرت عمر بن عاص جنہوں حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ جن کے ذریعے پیش آیا یہ کہتے ہیں کہ دریا نیل کے وقت میں جہاں جوان لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا میں نے وہ خط وہاں پر دفن کیا. اب ہم چل کر ساحل کے کنارے پر پہنچے, دریا کے ایک منہیر پر پہنچے, پہنچنا تھا کہ چشمہ پھوٹنا چاہیے. اور آج دیکھیں 1400 سال کے قریب کا عرصہ ہے, تاریخ کی بات بیان نہیں کر سکتی کہ دریا نیل اس کے پاس ہوا, ورنہ ہر سال دریائے نیل خشک ہوتا تھا اور دریائے نیل کی شان بھی بیان کی جاتی ہے جغرافیہ کے بعد سے کہ اور دریا بالائی جگہ سے پچھلی کی طرف آتے ہیں, لیکن یہ دریا ایسا ہے کہ یہ ہے نشیری جگہ پر لیکن جاتا بالائی جگہ پر ہے, پانی کی طاقت نہیں ہے کہ یہ نشیری علاقے سے بالائی مقام کی طرف جاتا ہے, ورنہ دریا آپ جہاں پر بھی دیکھیں تو وہ بڑی اونچی جگہ سے ڈھلکتا ہوا نشیری علاقے کی طرف آتا ہے, لیکن دریا نیل واحد یہ دریا ہے کہ جناب نشیری علاقے کی طرف سے بالائی علاقے کی طرف چلتا ہے, اور اس ہر سال کچھ ہوتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بنا پر آج یہی حضرت عمر بن عاص اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر سے عدالت اور نظام کا ایک بہت بڑا کام دبا رہا تھا, اور یہ عربی شعر گنگنا رہے تھے, عربی شعر جو ہے گنگنا رہے تھے کہ جس کے اپنے بات کا اظہار ہو یا جناب جو ہے اپنی بوریت کو دور کیا جا رہا ہو یا جناب یہ کہ بندہ جب مقتولہ ہو جاتا ہے تو اس قسم کے اشعار گنگناتا ہے جو غیر شرعی نہیں ہوتے ہیں. جب غلام نے دیکھا کہ بڑے اچھے موڈ میں ہے تو کہا کہ حضور ایک سوال کروں آپ سے, حضرت عمر بن عاص نے کہا پوچھو کیا سوال ہے, کہا حضور سوال یہ کہ آج سرکار علیہ السلام کے دربار میں گئے ہیں, حضرت عمر بن عاص نے فرمایا تعجب والا سوال یہ تمہیں, کہا حضور کتنی دفعہ گئے, کہا مجھے یاد نہیں کتنی دفعہ گئے, کہا اتنی دفعہ مجھے یاد نہیں. اب چہرے پر بشاخی آئی سرکار علیہ السلام کا نام سن کر تو غلام آگے بھی وقت کرتا ہے, کہا حضور ایک اور سوال پوچھا, کہا حضور آپ سرکار کے دربار میں کتنی دفعہ گئے, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں سرکار کا روپیہ کیا آپ کی دلیل سن سکتے ہیں, آپ کا قد و قامت کے لیے کیسا تھا, آپ کی مبارک کیسے, آپ کی قد و قامت کیسے. حضرت عمر بن عاص کے بارے میں ہم چونکہ کہتے ہیں کہ غلام کے ہاتھ عمر میں جتنی مدد ہے وہاں دور ہو جائے, میری ہمت کیسے ہوئی میرے سوال تاکہ حضور اگر اس میں تو گستاخی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. فرمایا آج پوچھا ہے آئندہ نہ پوچھنا, کہا سن دربار اسلام میں جو اتنی دفعہ میں نے حاضری کی ہے کہ مجھے خود یاد نہیں, لیکن کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں نظر اٹھا کے سرکار کے چہرے کو, مجھ سے پوچھتا ہے کہ سرکار کے خط وخط کے لیے کیسا ہے, وہ ادب ہے وہ احترام ہے. حضرت گرامی امام صوفی بڑی پیاری بات ہے, کیا صحابہ کرام محبت میں پاگل کیوں نہیں ہو, سرکار کے ڈبے کو کیوں تھوڑا معلوم, سرکار کے لپٹ کیوں نہیں جاتے, سرکار کے سامنے آوازیں کیوں نہیں کرتے, سرکار کے اوپر کھلانے کیوں نہیں لگا کرایا, لگویش کبرے بازی کا طریقہ ایک جعلی محبت کرنے والا کرتا ہے. فرمایا ذرا انسان کے اندر شوبے بازی ہے, تسنو ہے, پلمہ کاری ہے, انسان جیسا درندہ کوئی نہیں. اس بات کو رکھے, یہ تو شریعت کی خاصداری کی بنا پر یہ انسان بنا ہوا ہے, فرشتہ شبد بنا ہوا ہے, اگر یہ شریعت مطہرہ کی پاسداری نہ ہو, اللہ کا ڈر نہ ہو, قبر میں جواب دینے کی بات نہ ہو, قیامت کے دن باز پرس نہ ہو تو انسان سے بڑا درندہ تھا. یہ تو ایسے ایسے کام کر کے بتا دے کہ جناب ایک منخواس جانور نہ کر سکے, یہ تو سرکار کی شریعت کا احترام ہے اور اس کی حقانیت ہے کہ جناب ایک درندے کو لان میں کھڑا کر دیا جائے تو بڑی انسان کے اندر ملما کاری ہے, انسان کے اندر انا کی عادت ہے, انسان کے اندر ملما کاری ہے, انسان کے اندر تسنو ہے, بناوٹ ہے. فرما اسی وجہ سے اس کی محبت کبھی کامل نہیں, فرما صحابہ کی محبت اس لیے کامل تھی, یہ محبت کی مثال یوں ہے کہ جس طرح تیز آندھی چل رہی ہے اور اس میں آپ چراغ روشن کریں, فرمایا جب چراغ روشن رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا, اگر آپ اس لو کو زندہ کریں گے تو ہوا مار دیں, اگر آپ اس کو روشن کریں گے تو ہوا بجھا دیں گے. فرمایا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس پر فانوس چڑھا دیا جائے, اور اس فانوس کو چڑھانے کے بعد یہ ہوگا کہ ہوا چاہے کتنی تند و تیز بن جائے لیکن جب تک وہ فانوس کتنا مضبوط ہوگا وہ شمع تند رہے گا. فرمایا صحابہ کے دلوں میں جو محبت سرکار کی زندہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام کی رسالت کا روح مستقل, اس لیے وہ بے وضو سرکار کا ذکر نہ کرتے, بے وضو سرکار سے مسافہ نہ کرتے, سرکار کے حضور حاضر ہوں تو چہرہ اٹھا کر, سرکار کے حضور حاضر ہوں تو دکھا کرنا چاہتے, سرکار وضو فرمائیں تو قطروں کو زمین کرنا چاہیے, سرکار علیہ السلام کو صبح فرمائیں تو سروں کو جھکا کر رہے تھے. فرمایا کہ یہ مقام سرکار اسلام اسلام کا جو تھا اس کو انہوں نے سمجھا, اور آپ کا مرتبہ رسالت کا جو روب ہے کہ خلیفہ اعظم ہے, کس کے خلیفہ اعظم ہے؟ اس نے تو آسمان پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, جو ان بڑے بڑے سمندروں کا خدا ہے, جو کن کہہ کر دنیا کو وجود میں لاتا ہے, کن کہہ کر معلوم کرتا ہے, یہ اس کے خلیفہ ہے, جس کے نائب ہیں. سمندر کے کناروں پر جا کر مسلمانوں دیکھو, دور دور تک اگر اللہ اشارہ کرے تو پوری کشتی کو ختم کر سکتا ہے. انسان کا کلیجہ سمندر کی لہروں کو دیکھ کر دہل جاتا ہے, اس کے روب میں پھر ڈوبتا بھی ہے کہ جس نے کنٹرول کیا ہوا, جس نے اسے کنٹرول کیا ہوا. اور میرے حبیب اسی کے نائب ہیں, اسی کے محبوب ہیں, اسی کے خلیفہ ہیں. یہ ایسا تصور ہے محبوب رکھتا ہے, اور یہ جب تک روب روب رسالت دل پر طاری رہتا ہے, زبان کبھی بے ادبی نہیں کرتی, آنکھیں کبھی بے ادبی نہیں کرتی, انسان کی عادت کبھی بے ادبی نہیں کرتی. اور یہ آزاد کی عادت مضبوط ہو جائے تو خدا کی قسم سے دماغ کبھی بے ادبی سوچتا بھی نہیں, دل میں کبھی بے ادبی کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. مل کر محبت سے میرے ساتھ قصیدہ مردہ کہیں گے, وہ عظیم کلمات کہیں گے, کیونکہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, نہ آپ کو اپنی ذات یاد ہے, نہ مجھے اپنی ذات یاد ہے, ہم سب مل کر سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. سرکار کے ذکر کا احترام ہے کہ آپ زمین پر بیٹھتے ہیں اور بیان کرنے والوں کو کرسیوں پر بٹھاتے ہیں. وہ سرکار نے یہی ادب سکھایا اپنے ذکر کا کہ حضرت حسان کے ممبر پر بٹھاتے ہیں, خود حضرت حسان کے قدم پر بیٹھتے ہیں, اور جب وہ حضرت حسان سرکار کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو میرے آقا بہت خوش ہوتے ہیں. تو میرے آقا کو اپنی عظمت بیان کرنا بہت پسند ہے, اس لیے کہ خدا خود آپ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, اور خدا صرف آپ کی عظمتیں بیان نہیں کرتا, خدا اپنی ساری خدائی کو جمع کرتا ہے. وہ معصوم فرشتے جو خدا کی عبادت کے لیے, ان کو جمع کرتا ہے, اور ان کو یہ نہیں کہتا کہ تم میرے محبوب کی تعریف کرو, بلکہ فرماتا تم سنو اور میں اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری شریف موجود ہے کہ صلوات اللہ صلوہ انزل ملائکہ, رب کا صلوات پڑھنا اپنے محبوب پر ایسا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو جمع کر کے تعریف نہیں بلکہ عربی کے الفاظ صلوہ, فرشتوں کو جمع کر اپنے حبیب کی ثنا کرتا ہے. کیا وہ ذات کی عظمتیں ہیں کہ خدا کی ساری خدائی موجود ہے, اور خدا اپنی شان کے مطابق جلوگر ہے, اور ساری خدائی موجود, اور خدائی کے وہ عظیم بندے موجود ہیں, مقربین موجود ہیں, مالا اعلیٰ کے وہ عظیم فرشتے موجود ہیں کہ جنہیں خدا نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج وہ رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بہترین, اور بات ہے رب کا کوئی کام ایسا نہیں جو منقطع ہو جائے, جو ہو رہا ہو وہ ختم ہو جائے, کیونکہ وہ حادث کام ہوتا ہے. جو کام ہو رہا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. رب کا کام استقلالی ہے, جو ہمیشہ سے ہوتا ہے ہمیشہ رہتا ہے. اگر رب کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے, تو رب کی ذات جیسے قدیم ہے, تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لہجہ, کوئی ذرہ ساتھ کا ایک ادنا بھی حصہ, بلکہ ادنا حصہ کیا, کوئی بھی حصہ بلا اقبال کا بے حد خیال ایسا نہیں گزرتا کہ رب کریم اپنے محبوب کی طرح. تو مل کر آج دل میں یہ تصور کیجیے, محمد خضرا کا تصور کانے کی, حضرت امام یوسفی علیہ رحمۃ امت کے بہت بڑے عاشق اور بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہ جب وہ اس شہر پر پہنچے ہیں تو گنبد خضرا سے کرم ہوا اور ان کی تمام مصیبتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے دور ہو گئی. جب انہوں نے مزار کی مشکل اٹھا جانا اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کامل جاگتے ہوئے یہ جملے گنگنائے اور لکھے, جب آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے تو سارا قصیدہ اپنی جگہ پر. اس شہر پر گنبد خضرا گرم ہوا, ان کا خالد بھی دور ہو گیا. آج ان انسان کیے ہوئے کئی سو سال گزر گئے, لیکن آج مسلمانوں نے یاد رکھا. اگر آپ کو وہ کلمات یاد نہ ہو تو ان کو خاموشی سماعت کریں, لیکن اس کی سماعت کا طریقہ یہ سر طبیعت اجازت نہیں دے رہی آپ کو, تو جو میرا بھائی تھک چکا ہے وہ اٹھ کر نصیب سے چلا جائے اور وہ باہر جا کر سستا لے, لیکن جو یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان سے کروں گا مؤدب ہو کر جہاں چھوڑ دوں, مؤدب ہو کر بیٹھ جائے, سروں کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں اور میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں, نہ پڑھ سکے تو گنگنا لیں, کیونکہ اس مجمع میں شمار خدا کے میری بندے ہیں. ایک کا بھی پڑھنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور تو ہم تمام گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو گیا. فمبلغ العلم فیہ أنه بشر وأنه
خير خلق الله كله مولاي صل
اللہ اس درود السلام کی برکت سے ہماری حاضری قبول فرما, مرائے کریم جو کہا گیا اسے قبول فرما, مرائے کریم کو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی تو معاف فرما, مرائے کریم حاضرہ نے محفل دور دراز سے سفر کر دیا, تیرے محبوب کا ابھی ہم نے کلام سنا ہے کہ جو دین کی نصیحت کے لیے ہجرت کرتا ہے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے, مرائے کریم وہ ہجرت اگر تیری رضا کے لیے ہے تو پھر کسی کا احسان نہیں رکھتا, اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مرائے کریم ہماری بھائی دور دراز تشریف لائے, مرائے کریم میں بھی اسی نیت کے ساتھ حاضر ہوا, مرائے کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر, ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مرائے کریم حاضران محفل دور دراز سے آئے ہیں, اپنے دلوں میں جو جائز نیتیں رکھتے ہیں, جو جائز حاجتیں رکھتے ہیں, دور دراز سے آئے ہیں کہ آج درس سیرت میں جائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ سرکار کا ذکر سنیں گے, سرکار کی محبت اور رضا کے تحت, اور انشاءاللہ جو مشکل ہمارے دلوں میں موجود ہیں اللہ اس کو حل فرمائے, مولائے کریم تمام کی مشکلات حل فرما, تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما, مولائے کریم جائز حلال روزیوں میں مزید برکت عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما, جو صاحب روزگار ہیں مولائے کریم ان کے لیے روزی کے برکت کے فضل کے مزید ذرائع اور ابواب مہیا فرما, جو دعائیں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مولائے کریم تیری رضا کے لیے دین کو بیان کرنے, تیری ہی رضا کے لیے اس دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, آمین یا رب العالمین, بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, لا الہ الا اللہ محمد.